sahaba hamare sahaba 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 hamare sahaba nabi chand hai aur sitare sahaba
sahaba alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin amma ba'd فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله مدنی چینل کے ناظرین آپ سلسلہ دیکھ رہے ہیں بزرگ صحابہ کرام اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابہ کے حالات واقعات ان کی سیرت کا ٹاپک ہم لے کر ڈسکس کرتے ہیں اور پھر اس ٹاپک سے اپنے لیے درس حاصل کرتے ہیں. سلسلے کے آغاز میں درود پاک کی فضیلت بیان کی جاتی ہے. حدیث پاک کا مفہوم ہے, اللہ کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ پاک اس پر راضی ہو تو اسے چاہیے کہ مجھ پر درود کی کثرت کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. گزشتہ سلسلے میں بھی حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ کی سیرت کے حوالے سے آپ کے ارشادات کے حوالے سے کچھ باتیں بیان کی تھیں. آج بھی حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ ہی کے کچھ ارشادات اور کچھ واقعات یہاں بیان کیے جائیں گے. بہت اہم اور ضروری تھے, اس لیے چونکہ پچھلے سلسلے کا وقت پورا ہو گیا تھا تو یہ بہت اہم ٹاپکس جو ہیں وہ ہمارے رہ گئے تھے, لہٰذا آج کے سلسلے میں ہم ان کو شامل کریں گے. نہایت توجہ کے ساتھ اس سلسلے کو آپ دیکھیے گا, انشاءاللہ الکریم آپ کو بہت اہم جو ہے وہ مدنی پھول ملیں گے. حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول تربیت یافتہ ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے, ان کی سوچ اور فکر کیسی تھی. آئیے اس واقعہ میں آپ سنیے کہ آپ کا قبر و حشر کے معاملے میں کیسا خوف تھا. حضرت سن حزام بن حکیم رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضرت سن ابو دردار رضی اللہ عنہ نے فرمایا, اگر تم موت کے بعد کے معاملات جان لو تو من پسند کھانے, ٹھنڈے اور میٹھے مشروبات چھوڑ دو, عالی شان مکانات اور عمدہ محلات سے تم منہ موڑ لو گے. تمہاری کیفیت ایسی ہو جائے گی کہ سینہ کوبی کرتے, آنسو بہاتے صحراؤں کی طرف نکل جاؤ اور اس بات کی تمنا کرنے لگو کہ اے کاش ہم درخت ہوتے جنہیں کاٹ لیا جاتا اور ان کے پھل کھا لیے جاتے. حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ کی موت قبر کے بارے میں کیسی سوچ تھی کہ اگر موت کے بعد کے معاملات کا پتہ چل جائے نا تو اے لوگو تم دنیا کی عیش و عشرت سے, عیاشیوں سے یا مزے لذتوں سے ان سے کنارہ کش ہو جاؤ. ایسی نصیحت اور ایسی سوچ عطا کر, دوستی کیسی ہونی چاہیے. حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ نے دوست اور دوستی کے آداب بیان کرتے ہوئے جو ارشاد فرمایا, حضرت لقمان بن عامر سے مروی ہے کہ حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا, تیرا دوست تجھ پر عتاب کرے یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ تجھ سے دور رہے, تیرے دوست سے بڑھ کر کون تیرا خیر خواہ ہوگا, اپنے دوست کے سوال کو پورا کر اور اس کے معاملے میں نرمی اختیار کر اور اس کے بارے میں کسی حاسد کی بات پر یقین نہ کر, ورنہ تو بھی اسی کی مثل اپنے دوست سے حسد کرنے لگے گا, پھر کل جب تیری موت آئے گی تو وہ تجھ سے منہ پھیر لے گا اور تم اس کی موت کے بعد کیوں روتے ہو جبکہ زندگی میں اسے ملنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے. کیا خوبصورت نصیحتیں کی ہیں کہ کسی حاسد کی بات پر یقین نہ کرو. کئی ایسے چگل خور اور فسادی اور حاسد ہوتے ہیں جو دوستوں میں رشتہ داروں میں نفرتیں پیدا کر رہے ہوتے ہیں, تو چگل خوروں سے بچیں, حاسدوں سے بچیں اور ایسے جب غیبتیں کرنے والے اور چگل خوروں کی صحبت میں مت بیٹھیں. یہ لوگوں کے دلوں میں نفرتیں ڈالتے ہیں, وسوسے ڈال دیتے ہیں, بدگمانیاں پیدا کر دیتے ہیں. یہ چگل خور اتنا قابل مذمت ہے. آپ نے ایک واقعہ مدنی چل کے ناظرین شاید سنا پڑا ہوگا کہ ایک آدمی تھا, کپڑے کا تاجر تھا, تو ایک غلام اس نے کہیں سے خریدا. اس دور میں غلاموں کی خریداری ہوتی تھی, اس دور کی بات ہے یہ. تو غلام بیچنے والے نے کہا کہ یہ اس میں اور تو کوئی نقص نہیں, کام بھی بڑا کرتا ہے لیکن یہ چگل خوری کرتا ہے. اس بندے نے کہا میں ہوں, میری بیوی ہے, چھوٹا سا ہمارا ایک سیٹ اپ ہے, ہم اس سے کام لے لیں گے. تو اس نے خرید لیا. اب یہ چغل خور غلام جو تھا کچھ دن تو رہا, پھر اپنی عادت سے مجبور, تو اب وہ گھر میں جو ہے وہ گھر کے کام بھی کرتا, دکان پہ بھی جاتا تھا. ایک دن گھر آ کے تو اس تاجر کی زوجہ سے کہتا ہے کہ اے نیک خاتون, تم تو گھر میں سارا دن جو ہے وہ رہتی ہو, دکان پہ کبھی جا کے تم نے دیکھا نہیں کون آتا ہے کون جاتا ہے, وہ تو آج کل کسی دوسری شادی کے چکر میں ہے, تو وہ تو آج لگتا ہے تجھے چھوڑ دے گا. اب عورت ساری بات ہے کہ وہ جلدی وسوسوں کا شکار بھی ہو جاتی ہے, ایسے وسوسہ ڈالا, دیکھا نہیں وہ فلاں کسی عورت سے ہنس ہنس کے باتیں کر رہا تھا, میں دکان پہ گیا تو یوں ہوا تو یوں ہوا, چغل خوری, اور اس نے ایسا کیا کہ وسوسے ڈال دیے, بدگمانی دل میں ڈال دی. اس نے کہا کہ ایسا ہے کہ تم ایسا کرو کہ اگر اس کی دے وہ داڑھی کے نیچے والا بال نا گردن کے پاس جو ہے وہ والے کچھ بال ایک دو مجھے دے دو, تو میرا ایک جاننے والا ہے, میں اس سے ایسا عمل کرواؤں گا, ایسا جادو کرے گا, تیرے قدموں میں رہے گا, تیرا خادم بن کے رہے گا. خاتون جو تھی اس کو لگا کہ یہ مطلب میرا بہت ہمدرد ہے. اب دکان پہ گیا, اب جا کے وہاں کہنے لگا بس کیا بتاؤں, تم میرے مالک ہو, تم اتنی محنت کرتے ہو, سارا دن گھر سے باہر کام کاج کرتے ہو, گھر تم کبھی آئے نہیں, دن میں دیکھا نہیں کون آتا ہے کون جاتا ہے, میں تو بہت پریشان ہو گیا ہوں, بڑے معاملات عجیب چل رہے ہیں اور ایک پلاننگ ہو رہی ہے, وہ تو لگتا ہے تجھے قتل کر دے گی, اور وہ کسی اور جگہ شادی کرنا چاہتی ہے, تجھے مار دے گی. اس نے کہا نہیں, میری بیوی ایسی ہو ہی نہیں سکتی. وہ کہتا نہیں کی نہ آتا تو آج رات کو سونے کی ایکٹنگ کرنا, جھوٹ موٹ آنکھیں بند کر کے ذرا لیٹ جانا, پھر دیکھنا تم کیا ہوتا ہے, آج تیرا گلا کاٹ دے گی وہ تو. اب وہ بڑا حیران کہ میری بیوی ایسی کیسی ہو سکتی ہے, اتنا ہماری محبت ہے, اتنا پیار ہے ہمارا آپس میں. تو اب وہ رات جب سویا, سونے کے لیے بستر پہ لیٹتا تھا, تو سونے کے لیے جب لیٹا تو آنکھیں بند کر لیں, سویا نہیں. تب اس کی زوجہ کو جب یقین ہو گیا کہ یہ سو گیا ہوگا, تو اب وہ استرا وغیرہ لے کے آئی, تو وہ اس کے گلے کے پاس سے کچھ بال لینے کے لیے, جیسے اس نے اس کو قریب کیا اب اس کی آنکھیں کھلیں. تب اس نے کہا کہ یہ تو سچ کہہ رہا تھا میرا غلام جو تھا, یہ تو واقعی میرا گلا کاٹنے لگی تھی. اب اس نے پکڑ کے اس کا بے وفا عورت, بے حیا عورت, تو مجھے قتل کرنے لگی تھی. وہ بیچاری رونے لگی, چیخنے لگی, منتیں کرنے لگی, میری بات تو سنو, کچھ نہیں میں تو صرف بال کاٹنے لگی تھی. تو یوں کرتے کراتے اب اس نے اس عورت کو قتل کر دیا. تو یوں پھر اس کے بھائیوں کو پتہ چلا کہ ہماری بہن پر اس نے جب وہ غلط الزام لگا کے اسے قتل کیا, تو انہوں نے آ کے اس کو مار دیا. اس کے قبیلے کے لوگ پھر ان کو فساد, بلی اتنی لڑائی فساد اور خون ریزی ہو گئی, ایک چغل خور کی نحوست. تو چغل خور جو ہوتے ہیں نا, یہ محبتوں کے دشمن ہوتے ہیں, یہ محبتوں کے چور ہوتے ہیں, دلوں میں نفرتیں پیدا کرتے ہیں, دوستیاں ختم کرواتے ہیں, دلوں میں دوریاں پیدا کر دیتے ہیں, بدگمانیاں پیدا کرتے ہیں. تو ایسوں کی صحبت سے بچیں. چغل خور بہت بہت ذلت والی باتیں کرتا ہے. یہ قرآن پاک میں اس کی مذمت بیان کی, وَيْلُ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ. ان میں یہ چغل خور کو بھی بیان کیا, جن کی مذمت, ہلاکت جن کے لیے بیان کی گئی. حدیثوں میں بھی اس کی بڑی مذمت بیان کی گئی ہے. اگر آپ میں سے بھی کوئی ایسی عادت پاتا ہے نا, تو چھوڑ دیں. بعض اوقات پتہ نہیں چلتا کہ میرے اندر یہ برائی ہے, تھوڑا غور کریں گے کہ یہ بات میں کر کیوں رہا ہوں, اس کا دینی دنیاوی نفع کیا ہے, کس کی بات میں کسی کے آگے کیوں ڈسکس کر رہا ہوں, کسی کی شخصیت ہو کسی کے آگے کیوں ڈسکس کر رہا ہوں, کسی کے بارے میں یہاں کیوں بات کر رہا ہوں, کسی کی کمزور بات کرے گا یا کسی کے بارے میں کمزور بات کرے گا. تو یہ دونوں چیزیں غور کر لے کہ میں کر کیوں رہا ہوں, اس میں آخرت کا کتنا نفع ہے, دنیا کا کیا فائدہ ہے, کس لیے کیا جا رہا ہے. تو یہ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کی نصیحت بہت اہم, بہت اہم ہے. بعض اوقات ہم کہتے ہیں لوگوں کے دل میں میرے بارے میں پتہ نہیں کیوں محبت کیوں نہیں پیدا ہوتی, کیوں محبت پیدا نہیں. حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا تھا کہ بندہ تنہائی میں اللہ پاک کی نافرمانی کرتا ہے, جس کی وجہ سے اللہ مسلمانوں کے دلوں میں اس کی نفرت ڈال دیتا ہے اور اسے معلوم بھی نہیں ہوتا. یہ تنہائی میں کیے جانے والے گناہ, یہ خلوت میں کیے جانے والے گناہ, یہ اس کی نحوست یہ ہوتی ہے کہ اللہ پاک لوگوں کے دلوں میں, مسلمانوں کے دلوں میں اس کی نفرت پیدا کر دیتا ہے, اور اس بندے کو پتہ بھی نہیں ہوتا. اب آپ غور کریں کہ آپ اپنے تنہائی کے معاملات کو ری چیک کر لیں, ہماری خلوتیں کیسی ہیں, ہماری تنہائیاں کیسی ہیں, اور بعض اوقات ہوتا ہے کہ فلاں جگہ میرا مطلب یہ عہدہ تھا، منصب تھا، یہ میری ذمہ داری تھی، مجھے ہٹا دیا، بدل دیا، اینی ہاؤ کچھ اور بھی عوامل ہو سکتے ہیں، کچھ اور بھی معاملات ہو سکتے، لیکن اپنے لیے تو غور کریں نا۔ ہمیشہ یہی تو نہیں ہوتا کہ کسی نے اس کے ساتھ سیاست کر دی ہو، کسی نے اس کے ساتھ پلاننگ کر دی ہو، کسی نے اس کو ڈیمیج کر دیا ہو۔ اپنے لیے بھی تو غور کرے کہ کہیں میری تنہائی کے گناہوں کی وجہ سے تو نہیں ایسا ہوا کہ لوگوں کے دلوں میں میری نفرت ڈال دی گئی، لوگوں کے دلوں میں میرے بارے میں جو ہے وہ نفرت آ گئی۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ اس معاملے میں، خلوت کے معاملے میں کتنی سوچ دیتے ہیں کہ اپنی تنہائی بھی ستھری کر لو، اپنے رب کا ڈر دل میں پیدا کرے بندہ۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ کس قدر دنیا سے بے رغبتی کا ذہن رکھتے تھے۔ اب حضرت ابو دردہ کا نام ہم سن رہے ہیں، دردہ ان کے بیٹے نہیں تھے، دردہ ان کی بیٹی تھی۔ یہ چند ہستیاں ایسی ہیں جن کی کنیت ان کی بیٹی کے نام پر ہے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ بھی یہ اپنے بیٹے کی وجہ سے ابو دردہ نہیں، اپنی بیٹی کی نسبت کی وجہ سے ابو دردہ کہلاتے ہیں۔ اے میرے پیارے اسلام بھائی مدنی چینل کے ناظرین، ایمان جو ہماری بڑی پیاری دولت ہے، اس کا اعلیٰ ترین درجہ، اس کے بھی درجے ہیں نا۔ حضرت ابو عثمان سے مروی ہے کہ حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ایمان کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ بندہ اللہ پاک کے حکم پر صبر کرے اور تقدیر پر راضی رہے، نیز توکل کے معاملے میں اخلاص اپنائے اور ہر وقت اللہ کا فرما بردار رہے۔ ایمان کا درجہ اعلیٰ کیا بتایا؟ کہ اللہ کے حکم پر صبر کرے۔ یہ بہت مشکل آج کے دور میں، اللہ کی تقسیم پر لوگ اعتراض کرتے ہیں، شکوے کرتے ہیں، شکایتیں کرتے ہیں۔ اب اللہ کے حکم پر بندہ صبر کرے، مالک کا جو حکم ہے، جو ملا اس پر شکر ادا کرے، جو نہ مل سکا اللہ کے حکم پر صبر کرے، تقدیر کے فیصلے پر راضی رہے، تقدیر پر راضی رہے۔ قسمت تقدیر مالک نے بنائی ہے نا، جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے پاواں۔ اپنی سوچ یہ بنائے کہ میرے مالک کا یہی فیصلہ ہے، میرے پروردگار کی اسی میں رضا ہے، میں اپنے مولا کی رضا پہ راضی رہوں، شکوا نہ کروں، شکایت نہ کروں۔ اور توکل کے معاملے میں بندہ اخلاص اپنائے۔ تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک دوست کو خط لکھا۔ اب آپ لوگ، ہم دیکھیں میسج بھی کرتے ہیں، لیٹرز بھی بعض ہوتے ہیں، پہلے میلز ہوتی تھی، اب واٹس اپ آ گئے اور مختلف قسم کے دیگر جو ہے وہ رابطے کے ذرائع آگے، فاسٹ ذرائع آگے۔ یہ بھی ایک تحریر کی صورت ہے، لیٹر کی ایک صورت ہے، میسیجز کرنا، ایس ایم ایس کرنا۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ نے خط لکھا اپنے دوست کو۔ دوستوں سے آپ بھی دیکھیں ہماری بھی گفتگو ہوتی کیسی ہوتی ہے، اور حضرت ابو دردہ نے اپنے دوست سے جو بات کی تو آپ، وہ تاریخ کا حصہ بن گئی نا۔ حمد و ثنا کے بعد فرمایا، اس دنیا میں تیرا کوئی حصہ نہیں ہے، کیونکہ تجھ سے پہلے 20 میں لوگ رہتے تھے اور یوں ہی چھوڑ کر چلے گئے، اور تیرے بعد اس میں کچھ اور لوگ آ بسیں گے۔ اس دنیا میں تیرے لیے وہی ہے جو تو آگے بھیج دے، اور جو چیزیں تو یہاں چھوڑ جائے گا اس کی حقدار تیری نیک اولاد ہوگی، کیونکہ مرنے کے بعد تیری پیشی ایسی بارگاہ میں ہونی ہے جہاں کوئی بہانہ چلے گا نہ عذر قابل قبول ہوگا، اور تم جن کے لیے دنیا اکٹھی کرو گے وہ تمہارے کام نہیں آ سکیں گے۔ تمہارا جمع کیا ہوا مال تمہاری اولاد کے لیے ہے، وہ اس میں اللہ کی اطاعت کر کے سعادت مند ہو جائے گی، جس کو کمانے کی وجہ سے تم بدبخت بنے، یا وہ اس مال کو اللہ کی نافرمانی میں خرچ کر کے بدبخت ہو جائے گی۔ اللہ کی قسم، ان دونوں میں سے کوئی بھی ایسا معاملہ نہیں کہ جس کی وجہ سے تم اپنی کمر پر بوجھ اٹھاؤ اور انہیں اپنی ذات پر ترجیح دو، لہذا جو گزر گئے ان کے لیے اللہ کی رحمت کی امید رکھو، اور جو پیچھے رہ گئے ان کے لیے اللہ کے رزق پر اعتماد کرو۔ والسلام۔ یہ تھا ایک خط جو آپ نے اپنے دوست کو لکھا۔ کتنا اس میں دنیا سے بے رغبتی کا درس ہے، حرام سے بچنے کا درس ہے، اللہ کی رضا پہ راضی رہنے کا درس ہے۔ کیسی پیاری یہ سوچ ہے کہ پہلے بھی لوگ چلے گئے تم بھی چلے جاؤ گے، سدا نہیں یہاں رہنا۔ اچھا، پھر جو مال تم جمع کرو گے چھوڑ جاؤ گے، اولاد نے کیسا خرچ کرنا؟ یا تو اولاد اس کو غلط خرچ کر کے بدبخت ہو جائے گی، یا اولاد اس کو نیکی کے کاموں میں خرچ کر کے وہ خود خوشبخت ہو جائے گی، مگر تم نے اپنی آخرت برباد کر لی، تم نے بدبختی اپنا لی اس مال کو جوڑنے جمع کرنے کے لیے۔ یا تو اولاد اس کا اچھا استعمال کرے گی تو وہ خوشبخت ہو جائیں گے لیکن تو بدبخت رہ گیا، یا اولاد اس کو غلط استعمال کرے گی تو وہ بھی بدبخت ہو جائیں گے. تو یہ مال کے وبال سے بچنے کا درس, یہ سوچ بنائی جا رہی ہے کہ جوڑ جوڑ کے جمع مت کر. کئی لوگ ایسے ہیں جو زکوٰۃ نہیں دے رہے, جو صدقات واجبہ نہیں دے رہے, جو ان کے ذمے حقوق ہیں وہ ادا نہیں کر رہے, حقوق واجبہ میں خرچ نہیں کر رہے, کنجوسی کر رہے, جوڑ رہے. کس لیے؟ یا تو پھر یہ کہ بڑھاپے میں یا کسی مرض میں یہ ہسپتالوں ڈاکٹروں میں لگ جائیں گے, یا مرنے کے بعد ورثہ اس پر قابض ہو جائیں گے. کیوں جوڑ رہا ہے بندہ؟ وہی دو روٹی کھانی ہے نا صبح شام, کس لیے اتنا مال جمع کر رہے ہیں؟ لوگوں کی حوث ہی ختم نہیں ہو رہی, لوگوں کا مال کی طلب ہی ختم نہیں ہو رہی. اللہ پاک فرماتا الحاق متکاثر حتی زرتم المقابر, مال کی زیادہ طلبی نے تمہیں غافل کیے رکھا یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھ لیا. حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ یہی سمجھا رہے کہ اپنی کمر پر بوجھ اٹھا رہے ہو, اپنی ذات پر انہیں ترجیح دے رہے ہو جنہوں نے اس مال کو استعمال کرنا ہے. جو اللہ پاک جل شانہ جو مال دیا تیرا اس دنیا میں وہی ہے جو تو آگے بھیج دے. اللہ پاک فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر جان دیکھے اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے, آگے کیا بھیجا جا رہا ہے. ایک چیز ہے جو ہم خرچ کر دیں گے, ایک چیز ہم جمع کر لیں گے, ایک چیز ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آگے کے لیے جمع کر لیں گے. اپنا نفع کس میں غور تو کریں, اپنا فائدہ کس میں ہے؟ اللہ کی رضا والے کاموں میں خرچ کر کے اپنے لیے آگے جمع کرتے رہے, اور یہاں بھی صدقے کا کئی گنا بڑھا کے عطا کر دیا جائے گا. تو کنجوسی دل میں نہ آنے دیں, صحیح پوری زکوٰۃ ادا کریں, حقوق واجبہ میں خرچ کریں, بخل نہ کریں, ماں باپ پہ خرچ کریں, بیوی بچوں پہ خرچ کریں, بہن بھائیوں پہ خرچ کریں, فضول خرچی نہ کریں, لیکن جائز خرچ تو کریں. اللہ بسبب الاسباب ہے. پھر ایک موقع پر حضرت جبیر بن نفیر فرماتے ہیں کہ جب قبرص فتح ہوا تو وہاں کے باشندوں میں تفریق کر دی گئی, وہ ایک دوسرے کو یاد کر کے رونے لگے. میں نے حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ تنہا بیٹھے, اکیلے بیٹھے رو رہے ہیں. میں نے عرض کیا ابو دردہ آپ کیوں رو رہے ہیں جبکہ آج کے دن اللہ نے اسلام اور مسلمانوں کو عزت و عظمت عطا فرمائی ہے. فرمایا افسوس اے جبیر, جب کوئی قوم احکامات الہی کو ترک کر دیتی ہے, احکامات الہی کو چھوڑ دیتی ہے جب قوم, تو وہ اس کے ہاں بے وقعت ہو جاتی ہے. دیکھو اہل قبرص کس قدر طاقت اور غلبہ والے تھے, لیکن انہوں نے اللہ کے احکامات کی نافرمانی کی تو ان کا یہ حال ہوا جو تم دیکھ رہے ہو. یہ سوچ تھی حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ کی, کہ دنیا کی فتح پر بھی, اور اس وقت یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی کا یہ انجام ہوا کرتا ہے. آج اپنے معاشرے پر ہم نظر کر لیں, درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا, یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ بزرگ صحابہ میں سے ہیں, اور بڑی انہوں نے ایک کمال کی زندگی بسر کی. اور آپ کی زوجہ حضرت ام دردہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ابو دردہ کی موت کا وقت قریب آیا تو آپ نے فرمایا کون میرے اس دن کے عمل کی طرح عمل کرے گا, کون میری اس گھڑی کی طرح عمل کرے گا, کون میرے اس لیٹنے کی طرح عمل کرے گا. پھر یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ, اور ہم پھیر دیتے ہیں ان کے دلوں اور آنکھوں کو جیسا وہ پہلی بار اس پر ایمان نہ لائے تھے. یعنی آخری وقت بھی آپ پر فکر آخرت غالب تھی, اور جو ہے وہ موت کے وقت بھی آپ کی گفتگو ایسی نصیحت بھری تھی. تو مال دنیا اور اس کے لیے نہیں, بلکہ آپ فکر آخرت کی, موت کی, قبر کی. حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تین چیزیں جنہیں لوگ ناپسند کرتے ہیں مجھے بہت محبوب ہیں, فقر, مرض اور موت. اور حضرت ابو دردہ فرمایا کرتے تھے کہ نصیحت کے لیے موت ہی کافی ہے. حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ نے ایک بار دعا کی کہ اللہم انی اعوذ بک من تفرقت القلب, اے اللہ میں دل کے متفرق ہونے سے پناہ مانگتا ہوں. پوچھا گیا دل کا متفرق ہونے کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا میرے لیے مختلف وادیوں میں مال رکھ دیا جائے. تو یہ کیسی پاکیزہ سوچ کے مالک تھے کہ جو اچھے عمل کا جذبہ دیتے, اللہ کے ذکر, صدقہ اور فکر آخرت کی سوچ دیا کرتے تھے. بلکہ حضرت ابو دردہ فرماتے ہیں بے شک ان لوگوں میں سے جن کی زبانیں ہر وقت اللہ کے ذکر میں مشغول رہتی ہیں ہر شخص مسکراتا ہوا جنت میں داخل ہوگا. اللہ کے ذکر والی زبانیں مسکراتے ہوئے جنت میں لے جائیں گی. تو حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے بڑی پاکیزہ بڑی ہی متبرک زندگی گزاری. اللہ رب العزت ان کی اس پیاری سوچ کا صدقہ ہمیں بھی فکر آخرت عطا فرمائے اور ہمیں غفلت سے بچائے, ہمیں نافرمانی والے کاموں سے بچائے. مدنی چینل کے ناظرین, حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کی سیرت اور آپ کے ارشادات میں اس قدر جامعیت ہے, اور سیرت نگاروں نے حضرت ابو درداء کے ارشادات, آپ کے اقوال اور آپ کی نصیحتیں اسپیشلی بیان کی ہیں. مزید حضرت ابو درداء بزرگ صحابی, ان کی کچھ نصیحتیں اور اقوال لے کر اگلے سلسلے میں پھر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجئے, مدنی چینل دیکھتے رہیے. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو.
صحابہ صحابہ ہمارے صحابہ, صحابہ صحابہ ہمارے صحابہ, نبی چاند ہے اور ستارے صحابہ,
ستارے صحابہ.